أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود آيات نمبر 69 سے 95 تک. آج ہم انشاءاللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا جسٹ ایک مختصراً طور پہ ایک ان کی لائف کا ایک حصہ دکھایا گیا ہے، اور اصل میں یہ ریلیٹڈ ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا اس سے. یہ تین آج ہم قصے دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو قصے، ان کے اندر ایک سوال تھا کہ کیا کسی کے لیے قرآن کریم پڑھانے کے لیے اجرت لینا، یا جیسے آج کل فیسیں لیتے ہیں کئی کلاسوں میں، اور یہ کیا یہ سارا غلط ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہاں، اگر کسی کو اپنا انفراسٹرکچر چلانے کے لیے اور اس کے لیے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ان کا یہی ہے معاش کا ذریعہ، تو اتنی حد تک لے سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو وہ کہیں کہ ہم نے اس کو نہیں پڑھانا، پھر تو بیچنا ہی ہو گیا نا. ایسا وہ انکار نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ ہم نہیں پڑھائیں گے اگر تم پیسے نہیں دو گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے. ہمارے بھیجے ہوئے کون؟ یہاں پہ مراد ہیں فرشتے. فرشتے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بِالْبُشْرَى، ساتھ خوشخبری کے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے زمانے میں، اس وقت کی یہ قصہ ہے جب حضرت ہاجرہ کو، بی بی ہاجرہ کو بھیج دیا تھا انہوں نے، وہاں پہ چھوڑ آئے ہوئے تھے صحرا میں، مکہ میں، اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے. یعنی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً کئی جگہ پہ 100 سال اور کئی جگہ پہ 120 سال بھی لکھی ہوئی ہے کہ اتنی عمر ہو چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اور اب تک ان کی صرف ایک اولاد تھی، اور وہ تھی اسماعیل علیہ السلام. تو ایک دن کیا ہوا کہ ان کے پاس اللہ کے فرشتے آ گئے، اور فرشتے کس صورت میں تھے؟ نوجوانوں کی صورت میں تھے، انسانی صورت میں تھے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تین فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. بعض دوسری روایات میں 9 فرشتوں کا بھی ذکر ہے، 12 کا بھی ذکر ہے. اینی ہاؤ، تو کیا ہوا کہ وہ ان کے گھر آئے، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے کنعان میں رہا کرتے تھے. عراق سے انہوں نے ہجرت کی تھی مصر، اور وہاں سے کنعان چلے گئے تھے. قالو سلامن، انہوں نے آ کے کہا سلام. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی ہیلو ہائی نہیں کرتے، وہ بھی سلام ہی کرتے ہیں. یہ ہم نے طریقے ڈفرینٹ بنا لی ہیں، لیکن فرشتے بھی جو گریٹ کرتے ہیں نا، تو وہ سلام سے گریٹ کرتے ہیں. اور یہی آداب اسلام نے ہمیں سکھایا، جو ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی سلام سے ہی گریٹ کیا جاتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا جواب دیا؟ قالو سلام، وہ بھی بولے سلامتی ہو. اور یہ بیسٹ گریٹنگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک دعا ہے، اس میں ایک دعا ہے جو کہ کسی اور کے اس کے اندر نہیں ہے. یعنی بعض دوسرے مذاہب میں کیا کیا دوسرے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کوئی ہیلو ہے، ہائے ہے، گڈ مارننگ ہے، یا یہ ہے، یہ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا سلامتی ہو آپ پہ، تو سلامتی کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر بلا، ہر عیب سے اور آخرت کے ہر عذاب سے سلامت رکھے. جی، صرف اتنا بتائیں کون سی زبان ایسی ہے جس میں اتنی خوبصورت دعا ہے جو آپ دوسرے کو دیں. یہ دعا ہے، ہم دعا سمجھ کے نہیں دیتے، ہم اس رسم سمجھ کے دیتے ہیں. اسی لیے سائکم 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 پتہ نہیں کیا کیا ہم بولتے رہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو سیکھنا کتنا مشکل ہے. آج تک ہم سلام کرنا بھی نہیں سیکھے کہ ہم سلام کیسے کریں. السلام علیکم، اس کو کہنے میں کیا ہے مسئلہ؟ لیکن ہم سلام علیکم وہ کیا چیزیں ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں. بلکہ سلام علیکم تو موت ہے، موت ہو تم پہ. تو ہم نے اتنا بگاڑ دیا. یعنی ہم اپنی گریٹنگ کو بھی صحیح نہیں جانتے ابھی تک, اور مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ سلام کے ساتھ گریٹ کرتا ہے. اور جیسے شروع میں کلام کے شروع میں سلام کرنا چاہیے, اسی طرح اس کے اینڈ میں بھی سلام کرنا چاہیے. بلکہ کلام کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے سلام سے پہلے, یعنی یہ نہیں کہ بات ایسے ہی شروع کر دیں, نہیں, پہلے سلام کریں. چاہے آپ ٹیکسٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ بات کر رہے ہیں کسی سے وربلی, چاہے کسی طرح کی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کلام کی ابتدا میں بھی. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کریں گے آپ, تو پوری آپ نے ایک نہیں دعا دی ہے, سلامتی کی بھی دی ہے, رحمت کی بھی دی ہے, اور برکت کی بھی دی ہے. کتنی ساری دعائیں جتنی زیادہ بڑھانا چاہیں, ورنہ کم از کم سلامتی کی تو دیں. اور اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے سلام, تو دیکھیں یہ, اس لیے سلام کرنا یہ فرشتوں نے کی بھی وہ ایک طریقہ ہے, اور جنت میں جا کے بھی وہ کہیں گے سلام علیکم, وہاں پہ بھی سلامتی سلامتی کے صدائیں ہوں گی. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بچے کھیل رہے تھے, لڑکے کھیل رہے تھے, ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا. بخاری اور مسلم میں ہے یہ حدیث. یہ نہیں سوچا یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ کیا, یہ آ کے مجھے سلام کریں نا, جیسے ہم اپنے آپ کو جیسے سوچتے ہیں کہ چھوٹا ہی مجھے سلام کرے, میں کیوں سلام میں پہل کروں. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, اگر آپ بھی سلام میں پہل کر لیتے ہیں تو سکھانے کے لیے, بچوں کو تربیت دینے کے لیے اگر کر لیں گے تو کوئی اس میں آپ کی بے عزتی نہیں. ویسے تو چھوٹوں کو بڑوں کو کرنا چاہیے, لیکن اگر بڑے نے بھی کر لیا تو اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں شرم محسوس کی تو ہم ان سے بھی پڑھ کے ہیں کہ ہماری شان کے اندر کمی آ جائے گی اگر میں نے سلام کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت گزرے تو ان کے لیے کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کر لے, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ کیا ان کے لیے, کہ ان کے لیے کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کا جواب دے دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی جماعت پر سلام کرنے میں پہل کی اس کو اس جماعت پر 10 نیکیوں کی فضیلت ہوگی. اور جن لوگوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے دو لوگوں کے درمیان, ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. تو انہوں نے کہا, وہ بولے سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, پس نہیں ٹھہرے مگر لے کر آئے ایک بچڑا تلا ہوا. یعنی کیا مطلب ہے کہ جب مہمانوں کو بٹھایا تو اب یہ نہیں ہے کہ بٹھا کے اب گپ شپ میں ہی لگے رہے ہیں اور اس کے بعد نہیں. پس نہیں ٹھہرے, یعنی فوراً ہی انہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی کا سوچا. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری کی تھی. اور ان کا معمول کیا تھا, کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, ہر کھانے کے بعد کسی کو تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں. سبحان اللہ, یعنی اتنی زیادہ ان کے اندر مہمان نوازی تھی. اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کون ہے, پہلے ان کا تعارف پوچھا جائے, میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں, میں آپ کی کدھر سے مہمان نوازی کروں. نہیں, یہ نہیں, نہیں, اجنبی لوگوں کے لیے بھی مہمانی فرمائی. ابھی فرشتوں نے تھوڑی آ کے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں, میرا نام یہ اور اس کا نام یہ ہے, کچھ نہیں جانتے. یہاں پہ اس ایک آیت میں آپ کو سلام کی فضیلت بھی ملتی ہے اور مہمان نوازی کی فضیلت بھی ملتی ہے, کہ مہمان نوازی کتنی ایک سنت ہے انبیاء کی اور کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, ایمان رکھتے ہیں سب, اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, سب رکھتے ہیں نا, فرمایا اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے, اپنے مہمان کو تکریم دے. یعنی مہمان نوازی کرنا, اس کو ایمان کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا کہ مہمانوں کو یعنی ان کا ادب, ان کی عزت کرنا, ان کی تکریم کرنا, ان کا ان کو جو بھی آپ پیش کر سکتے ہوں وہ بھی ان کی تکریم میں آتا ہے. ایک بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو شریح فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم کرے اور اس کو جائزہ دے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جائزہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطر مدارت کرے اور 3 دن اس کی ضیافت کرے, یعنی کھانا کھلائے, یعنی ایکسٹرا آپ کریں کم از کم 1 دن اور 1 رات, اور 3 دن تو اس کی ضیافت کرے, اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ. یعنی مہمان جو اس سے زیادہ 3 دن سے اوپر بھی اگر کسی کو رکھ رہا ہے اور اس کو کھانا پلانا سب کر رہا ہے تو یہ صدقہ ہے. اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے. یہ پوری حدیث ہے. یعنی مہمان نوازی کرنا, 1 دن تو آپ نے ایکسٹرا, 1 دن اور رات ایکسٹرا آپ نے کرنا ہے, اس کو جائزہ کہا گیا. یعنی دیکھیں بعض دفعہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں, ہم کہتے ہیں اتنی بھی کیا بات ہے, جو گھر میں پکا ہوا ہے. یعنی ایک تو اچانک مہمان آنے کا ہوتا ہے نا, وہ تو ظاہر ہے آپ جو گھر میں ہیں وہ آپ آگے رکھ دیتے ہیں, لیکن ایک ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا کرنا, اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے, بس جو ہو ویسے ہی ہو, یہ ہماری سادگی, اور یہ نہیں نہیں نہیں, یہ اس کا حق ہے مہمان کا کہ آپ اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کریں. اب جی آج تو ہمارا دال پکانے کا دن ہے, آج ہم دال ہی پکائیں گے چاہے مہمان آ جائے, اتنی بھی کیا بات ہوئی. ہم اسلام والے ہیں نا, دیندار ہیں تو بہت سادگی ہم اپناتے ہیں. نہیں, آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں, نہیں آپ افورڈ کر سکتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایکسٹرا کیجئے, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. ہم اپنی پارٹیوں میں, اپنی برتھ ڈیز میں, دعوتوں میں, یا اور اپنی جو ہمارے ہوتی ہیں نا چیزیں شادیوں میں, اس میں تو اتنی لیوش کر دیں گے, لیکن جو مہمان گھر میں آ رہا ہے ایسے, یعنی آپ کے گھر کو رہنے کے لیے آ رہا ہے,
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یعنی مہمان کے لیے 1 دن اور رات وہ تو ضروری ہے, جائزہ ہے, اور باقی 3 دن تک اس کے لیے کیا ہے, مہمان نوازی, پھر بھی مہمان نوازی کرنی ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ کی طرف سے سبحان اللہ صدقہ ہے. تو اس کے لیے یعنی جتنی احادیث مہمان نوازی میں ہے نا, اگر ان کا ایک سمری کی جائے تو مہمان کی خاطر تواضع کرنا اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا یہ سنت ہے. اب ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 رات تو مسلمان پر مہمان کا حق ہے, اور جو شخص کسی مسلمان کے گھر رہے تو وہ اس مسلمان پر قرض ہے. اب مہمان چاہے تو میزبان سے قرض وصول کرے اور چاہے چھوڑ دے, یعنی وہ قرض ہے اس کے اوپر, جیسے قرض آپ ادا کرتے ہیں اس طرح سے ہے. تو اس لیے اس چیز کو خاص طور پہ مہمان کو اہمیت دینی چاہیے اور اس چیز کو کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو بھی ان کے پاس تھا وہ پوچھا نہیں کرتے تھے. اب وہ نہیں دیکھیں, آپ آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے تو کھایا ہی نہیں, تو یہ تو پہلے پوچھ لیتے نا آپ نے کھانا بھی ہے کہ نہیں کھانا. جیسے ہم ماشاءاللہ ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ سمجھدار ہم اتنے, ہم پہلے پوچھتے ہیں آپ چائے پئیں گے, اب وہ کون بےچارہ کہے گا کہ ہاں جی میں پیوں گا. اور کچھ تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ کیسے پوچھتے ہیں آپ پئیں گے تو نہیں نا چائے, چائے تو نہیں پئیں گے, تو وہ کون کہے گا کہ ہاں میں پیوں گا, پھر بھی کہہ دے گا کھانا تو نہیں کھائیں گے. یہ کیسا طریقہ ہے, یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے ادھر بٹھایا, انہوں نے 2 منٹ بھی نہیں لگائے, ٹھہرے ہی نہیں, فوراً انہوں نے انتظام کیا کھانے پینے کا. اور عربوں کی تو آپ کو پتہ ہے مہمان نوازی بھی اس کی مشہور ہے, پوچھا نہیں کرتے تھے کھانا ہے نہیں کھانا, ہم لائیں کہ نہیں لائیں, ٹھہر ٹھہر کے انتظار کر کر کے کہ اب چلے ہی جائیں تو اچھا ہے, نہ ہی ہمیں کچھ لانا پڑے, ایسے نہیں کرتے تھے, سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کھانے کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا, تو ایک اجنبی آدمی ملا, جب وہ کھانے پہ بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو. اس نے کہا میں جانتا نہیں ہوں کون اللہ, وہ کیا ہے مجھے تو نہیں پتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ تم یہاں, جس کو اللہ کا نہیں پتا تو میں اس کو کیوں کھانا کھلاؤں. جب وہ باہر چلا گیا, جبرائیل علیہ السلام آئے, کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو اس کے کفر کی وجہ سے ساری عمر اس کا کھانا اس کا رزق بند نہیں کیا, اور آپ کے پاس 1 لقمہ کھانے کے لیے وہ بیٹھا اور آپ نے اس کو منع کر دیا کفر کی وجہ سے. یعنی میں نے ساری زندگی اس کا رزق نہیں بند کیا اس کے باوجود کہ یہ کافر تھا, تجھے ایک دن کھلانا پڑا تو ابراہیم تو نے انکار کر دیا. سنتے ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے, اس کو واپس بلایا. اس نے کہا جب تک آپ وجہ نہیں بتائیں گے, آپ کیوں مجھے, آپ نے نکالا تھا پھر آپ بلانے آ گئے, میں تو نہیں اس وقت تک کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو اس نے کہا کہ میں اس کریم رب پہ ایمان لاتا ہوں, میں نے اس کا انکار کیا لیکن اس نے مجھے یاد رکھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا, جو کھانا بسم اللہ کے بغیر کھایا جائے شیطان اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پتہ چلتا ہے ہمیں اسرائیلی روایات سے. فلما را, پھر جب را دیکھا, ایدیہم ان کے ہاتھوں کو, لا تصلوا الیہ, نہیں پہنچتے اس کی طرف, نکرہم انجان ہوا ان سے, واوجس منہم خیفہ, اور اس نے خوف محسوس کیا. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے اس کی طرف تو کھٹکا ہوا ان کو. انجان ہوا مطلب ہے کہ ان کو ایک کھٹکا سا محسوس ہوا کہ یہ کیوں نہیں اپنا ہاتھ بڑھاتے, خوف زدہ ہو گئے. کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ کسی کو نقصان پہنچانے آتے تھے یا قتل کرنے کے ارادے سے آتے تھے, وہ اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے. جس گھر کا لوگ نمک کھا لیتے تھے نا, وہاں پہ اٹیک نہیں کرتے تھے, کوئی حملہ نہیں کرتے تھے, ان کو نقصان نہیں دے سکتے تھے. اس بات کو سوچ کے, پڑھ کے میں یہ سوچ رہی تھی, سبحان اللہ, ان کے جو کرمنل لوگ تھے ان میں بھی کوئی ایتھکس تھے. آج تو کیا ہوتے ہیں, وہ جو چور ڈاکو آتے ہیں وہ گھر میں پہلے فریج وغیرہ صاف کرتے ہیں, کھانا خوب آرام سے کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد چوری ڈاکا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے نمک کھا لیا اس گھر کا, اب نہیں ہم اس میں کوئی وہ کر سکتے نقصان. تو ابراہیم علیہ السلام اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ یہ ان کے علاقے کا, ان لوگوں کا ایک نارم تھا, کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے جب اس کا کھانا کھا لیتے تھے. اور اگر کوئی کھانا نہیں کھا رہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے, کوئی مسئلہ ہے. اور اس کے اندر ایک اور بھی بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, یہ طبری نے اس کو روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے جب یہ بھنا ہوا یا تلا ہوا بچھڑا پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قیمت دیے بغیر نہیں کھاتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ تم کھانے کے شروع میں اللہ کا ذکر کرو اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرو. تب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھی فرشتوں سے کہا اسی وجہ سے ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. سبحان اللہ, یعنی دیکھ لو کہ اس وجہ سے کہ بس اس کی قیمت یہی ہے بس, کہ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پچھلی امتوں میں بھی یعنی بسم اللہ اور الحمدللہ کا ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح سے کھانا کھایا جائے. اچھا, تو انہوں نے اس سے خوف محسوس کیا. قالو, اب فرشتوں نے کہا لا تخف, نہ تم ڈرو, انا ارسلنا الى قوم لوط, ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. اب انہوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں. اب کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ بھئی اگر فرشتے ہی تھے, نہیں کھانا تھا تو ہمیں کیوں اتنی ہیسل دی, ہم تو مہمان نوازی کو بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ مصیبت ہمارے سر پڑ گئی تو یہ تو پہلے ہی ہمیں بتا دیتے. تو دیکھیں ہمیں, حالانکہ یہ ساری بات صرف یہ بھی بتائی جا سکتی تھی کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے تو, ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا اور یہ ہم خوشخبری لائے ہیں. شروع میں بتایا گیا نا خوشخبری, یہ اتنی بات بیچ میں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا سلام, ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا اور ابراہیم علیہ السلام ایک بچھڑا بنا ہوا لے کر آئے. ایک تو یہ یعنی اہتمام کا پتہ چل رہا ہے کہ اہتمام کیا, ظاہر ہے ایک بچھڑے کو کرنا, ذبح کرنا, اس کو گوشت کو بھوننا, تلنا, جو بھی کرنا, ان کو سرو کرنا, ایک اہتمام کی بات ہے. تو یعنی کتنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کے اوپر کس چیز کو اہمیت دی گئی اور اس کو مینشن کیا گیا. قرآن پاک میں کوئی بھی بات فالتو نہیں ہے کہ ایسے ہی جسٹ فار دا سیک آف اٹ ایک کہانی بیان کرنے کے لیے بات کر دی گئی, نہیں. ہر ایک بات کوئی نہ کوئی پیچھے اہمیت رکھتی جس کی وجہ سے اس کو مینشن کیا گیا. اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا ان کی مہمان نوازی کو. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا تم نہ ڈرو, ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور تمہاری طرف ہم کیا کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں. یعنی یہ بھی بعد میں بات آتی ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ, اور اس کی بیوی کھڑی تھی. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو کہا جاتا ہے کہ پردے کے ابھی کوئی احکامات نہیں تھے, تو ہو سکتا ہے فرشتوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کھڑی ہوں یا ویسے ہی کھڑی ہوں. تو ان کو اس وقت وہ ہنس پڑی. وہ کیوں ہنسی؟ ابھی اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ علماء نے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کی. پہلے ہم دیکھتے ہیں فبشرناها باسحاق, بس بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. یعنی ہم نے اس کو, ہا کی ضمیر آ رہی ہے نا, یعنی عورت کو دی بشارت. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو پہلے ہی ایک بیٹا تھا, اولاد تھی ان کے پاس تو اسماعیل علیہ السلام, لیکن ان کی یعنی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت سارہ کو اب خوشخبری دی جا رہی ہے اسحاق علیہ السلام کی, اور صرف بیٹے کی نہیں, اس کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری. اس کا مطلب اس میں دو دو خوشخبری ہو گئی, کہ ایک تو یہ کہ بیٹا بھی ہوگا اور بیٹا اتنا جوان ہوگا, جوانی کو پہنچے گا, اور اس کی بھی آگے اولاد ہوگی جو یعقوب علیہ السلام, اور ان کے نام بھی بتا دیے. سبحان اللہ. اچھا اب وہ ہنسی کیوں تھی, یہ اب اس کے اوپر علماء کی جو آراء ہیں وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ کیا کیا ان کی رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ مت ڈریں, ہمیں قوم لوط کے پاس بھیجا گیا, تو ابراہیم علیہ السلام کا خوف اس وقت دور ہوا اور ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے, اور ان کے خوش ہونے سے حضرت سارہ بھی خوش ہو گئی, اور ایسے موقع پہ انسان ہنسی پڑتا ہے. دوسرا ایک اور قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت سارہ پہلے بھی ان کو کہا کرتی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے پاس لے آئیں, اور ان کو حضرت لوط کی قوم کے عمل سے سخت نفرت تھی, جب ان کو پتا چلا کہ فرشتے ان پر عذاب لے کر آ رہے ہیں تو وہ ہنس پڑی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ایک قول ہے کہ فرشتوں نے پہلے ان کو بچے کی خوشخبری دی تھی, اس پہ وہ ہنس دی. جیسے کوئی کسی کو آج بھی دیکھیں, کوئی کسی کو کہتا ہے نا کہ کوئی خوشخبری ہے آپ کی, تو وہ ہو نہیں ہو خود ہی ہنسی آ جاتی ہے. تو ان کو ایک خوشخبری دی بچے کی تو وہ ہنس پڑی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے بچے کا صرف کہا تھا, پھر اس کے بعد وہ ہنس پڑی, اور پھر یہاں پہ وہ ذکر نہیں آیا. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ دو تین وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کیوں ہنس دی تھی اور ہنسنے کی کیا وجہ تھی. اچھا, تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اس عمر میں یہ بھی ہنسنے کی وجہ ہے کہ اس عمر میں, جس عمر میں کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی اولاد کا, حضرت سارہ کی عمر 90 تھی سوچیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی جیسے میں نے بتایا کہ 100 بیان کی جاتی ہے اور بعض میں اسے بھی زیادہ, تو اس عمر کے اندر کسی کا اولاد ہونا ایک ناممکنات میں سے ہے. اسی لیے وہ آگے بیان کرتی ہیں قالت یا ویلتا, وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے حیرت کے لیے بولا جاتا ہے, افسوس کے لیے بھی بولا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ تعجب ہے اس کے اندر, حیرت ہے اس کے اندر. کیونکہ بات ایسی ہے نا, آپ دیکھیں آگے جو بات کرتی ہیں اسی سے پتا چلتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہو ہائے, تو اسی طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ یا ویلتا الیدو, کیا میں جنم دوں گی, وہ انا عجوز, جبکہ میں تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں, اتنی بوڑھی کہ یعنی جو بچہ پیدا کرنے کی عمر سے بھی آگے نکل چکی ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی اللہ معاف کرے, کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں تھا, مگر ایک نیچرل ایک ریئیکشن ہوتا ہے نا, جیسے کہ ہائے یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے انسان سوچتا ہے نا. تو وہ ایک اس طرح سے, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے کرنے میں کوئی شک ہو. وَهَذَا بَالِ شَيْخًا, اور یہ میرا شوہر ہے جو کہ یہ بھی بالکل بوڑھا. انہذا لشیئن عجیب، یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے، یعنی ایک شوق میں آ جاتا ہے نا انسان کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی ایک عجیب ہی بات ہے، یہ کیسے ہوگا؟
قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے، یہ بیکٹ میں لکھنی، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے اوپر تعجب کرتی ہے، یعنی جو مردے میں زندگی ڈال سکتا ہے تو تعجب کر سکتی ہے کہ وہ کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، جو ہمیں ناممکن نظر آتا ہے وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے دل میں تو خوشی ہی ہے، مگر وہ خوشی انسان جو ہے نا اتنی اوور ویلم ہو جاتا ہے بعض دفعہ، خوشی کہتا ہے ہائی کیسے ہوگا یہ، یعنی ایک ایکسائٹمنٹ۔ تو بعض دفعہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا بھی ہے لیکن اس کو شاید اپنے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں پوری ہوگی، لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ فعال لما یرید، تو کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پہ؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بیت، اب یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ان تم پر، اے گھر والو، یعنی اللہ تو تم سے راضی ہے، اے ابراہیم کی گھر والو اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہ وہی ہے کلمہ کہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جب کہتے ہیں، یعنی ایک طرح رخصت ہوتے وقت بھی، اب جو جانے والے ہیں سلام کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو تب بھی دعا دے رہے ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا اور بزرگی والا ہے، تعریف والا اپنی صفات میں، شان و شوکت والا، کرم اور عزت والا۔ فلما ذهب عن ابراہیم روع، جب ابراہیم علیہ السلام سے چلا گیا خوف، اب وہ ادھر ان کی بات ہو رہی ہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اب تھوڑا سکون آیا کہ اچھا مطلب ایسے کسی برے ارادے سے نہیں، اور یہ تو فرشتے ہیں اللہ کے اور خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ خوف تو جاتا رہا اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، جات البشرا، آ گئی اس کے پاس خوشخبری، اپنی خوشخبری بھی مل گئی، خوف بھی چلا گیا، وہ نروسنیس اور وہ جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ بات جو ریالٹی ہٹ کی کہ جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر تو عذاب آنے لگا، جو انہوں نے شروع میں بات کی تھی، یجادلونا، وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، یعنی کیسے جھگڑنے لگا، یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، مگر ایک یعنی بحث کرنے لگے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کی خیر خواہی کتنی زیادہ ہوتی ہے، یہ تو حالانکہ ان کی اپنی قوم بھی نہیں تھی، اور قوم نہ ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اس قدر خیر خواہ تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کا حکم اگر عذاب دینے کا بھی ہے تو پھر بھی نہیں تم نے عذاب دینا، یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ بس یہ چاہ رہے تھے تھوڑا ان کو اور ٹائم مل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو کہا جاتا ہے تفسیر طبری میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تم کس کام سے آئے، انہوں نے کہا ہمیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ بتاؤ اگر کسی بستی میں 100 مسلمان ہو تو کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے، انہوں نے کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر 50 مسلمان ہو، انہوں نے کہا نہیں، پھر کم کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر 10 مسلمان کسی بستی میں ہو کیا تم ہلاک کرو گے، انہوں نے کہا اگر اس بستی میں 10 مسلمان ہو تب بھی ہم اس کو ہلاک نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعی پکے سچے مومن کسی بستی میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا، ان کو جب تک نکال نہ لے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ ہاں آج کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب کوئی ایسی عذاب آئیں گے، ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں نیک بھی اگر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو نہیں کوئی وحی آئے گی، کوئی نہیں بتائے گا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو کوئی ایسا عذاب آتا ہے اور نیک لوگ بھی پس جاتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ نیک، ان کو اس کا اجر ملے گا اور وہ اپنی اسی نیکی کے ساتھ اٹھیں گے۔ پھر فرشتوں نے کہا ابراہیم اس بحث کو چھوڑ دیں، اس بستی میں مسلمانوں کا تو صرف ایک ہی گھر ہے اور وہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے، اے ابراہیم آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ان پہ ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں، اور یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ یہ پھر بات ہوئی تھی، تو یعنی ابراہیم علیہ السلام میں ایک طرح سے یعنی اتنی درد مندی تھی انسانیت کے لیے، انسانوں سے اتنی محبت تھی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں بعض جگہوں پہ تفاسیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام ٹائم ٹو ٹائم اس قوم میں بھی جاتے تھے قوم لوط، میں اور ان کو جا کے بھی نصیحت کیا کرتے تھے. دیکھیں آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایون اپنے مسلمانوں سے صرف اس لیے کہ ان کا عقیدہ ڈفرینٹ ہے یا یہ اتنی نفرت کرنے لگتے ہیں, اتنے یعنی مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں, اور کوئی کفر کہنے والا ہو تو پھر ہماری کیا دے. اور یہ اتنی حاشی میں مبتلا قوم تھی, قوم لوط جو تھی, لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی ایک بحث میں لگے ہوئے کہ نیا ان کے اوپر کسی طرح عذاب آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو آپ دیکھیے گا آگے کہ ان کو کوئی وہ نہیں کیا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا بات کی اور اس کے اوپر کوئی ناراضگی کا بات ہوئی ہو, بلکہ فرمایا ان ابراہیم حلیم اواہم منیب, واقعی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہونے کے قابل تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیوں جھگڑ رہے تھے, اس لیے کہ وہ تھے ہی حلیم, وہ اواہ تھے, وہ منیب تھے, بہت حلم والے تھے. ان کا یہ نہیں دل چاہتا تھا کہ لوگوں کی غلطیوں کے اوپر ان کو فوراً پکڑ لیا جائے, ان کا تھا کہ بھئی ان کو ٹائم دیا جائے اور ٹائم دے دیا جائے. کتنی ایسی جیسے ایک ماں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں نا کہ وہ بچے کو اس کی غلطی کے اوپر وارن کرتی رہتی, اس کا دل نہیں ہوتا کہ کہیں اس کو پکڑے, مارے, اس کو پٹائی کرے, اس کو سزا دے. وہ کتنا نرم دل رکھتی ہے اپنی اولاد کے لیے. اسی طرح پیغمبر ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی تو خصوصی طور پہ یہ کوالٹی آئی ہے, اتنے نرم دل تھے اور آہیں بھرنے والے تھے. آہیں بھرنے کیا کہ یعنی درد مند دل تھا نا, اللہ کے سامنے جب اللہ دعائیں کرتے تھے, اللہ کو پکارتے تھے تو ان کی آہیں نکلتی تھی, اللہ کے سامنے روتے تھے اور رجوع کرنے والے تھے. رجوع کرنے والے یعنی بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے, ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرنے والے, یعنی ذرا سے ادھر سے ادھر ہوں تو پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ گئے, پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ گئے. نہیں جیسے کہ پتہ نہیں کتنی دیر سے میں اللہ سے دور تھا پھر واپس آ رہا ہوں, حالانکہ وہ تو اللہ سے قریب ہی ہوتے تھے. اور افواہ میں یہ بھی ہے جو لوگوں کی تکلیف پہ بہت غم کھائے, وہ بھی افواہ ہے. اچھا ایک بات یہ پیچھے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, اہل بیت جو آیا نا پیچھے, تو اے گھر والوں, ان کون گھر والوں کو کہہ رہے ہیں فرشتے اہل بیت؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی. اس کا مطلب کہ اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے, اس لیے کہ بعض شیعہ علماء وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صرف کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ, حضرت علی اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اور اسی طرح جہاں جیسے سبحان اللہ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت پہ رحمتیں اور برکتیں ان کی دعا کی, اسی طرح ہم بھی تو درود میں یہی کہتے ہیں نا, اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح برکتیں بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ بھیجی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں درود میں, کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ آیا ہے کہ ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں, ہم پھر یہ مینشن کرتے ہیں درود میں, جیسے ان کے اوپر بھیجی تو اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ بھی بھیج اور ان پہ. تو یہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہا, یا ابراہیم, وہی بات یہاں پہ آ گئی کہ اے ابراہیم, آر دہن حاضا, فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ اس فکر کو چھوڑ دیں, انہو قد جا امر ربک, یہ بس اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, وہ انہم آتیہم عذاب غیر مردود, اور ان پر آنے والا اب ایک عذاب جو پھیرا نہیں جا سکتا, اب یہ ٹالا نہیں جا سکتا, اب یہ لوٹایا نہیں جا سکتا, اب یہ وہ عذاب ہے کہ جو کسی کی سفارش کے اوپر, کسی کی بات کہنے کے اوپر اس کو ڈیلے بھی نہیں کیا جا سکتا, پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنا بڑا سبق ہے اس بات میں, کیا سبق ملتا ہے آپ کو؟ وہ سبق ملتا ہے آپ کو, دیکھیں بات کون کر رہا ہے, ایک سفارش تو نہیں کہہ سکتے مگر ایک اس چیز کے اوپر کون چاہ رہا ہے, ایک آرگیومنٹ کی کیفیت یجادلو کی بھی بات آ رہی ہے جو کہ وہ جھگڑا کر رہا تھا, یعنی ایک بیک ٹو بیک ایک بات بحث چل رہی ہے, کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ خلیل اللہ, اتنا اونچا مقام ہے اور سفارش کر رہے ہیں ایک قوم کی, کیا ان کی سفارش مانی گئی؟ کیا ان کے کہنے پہ عذاب ڈالا گیا؟ نہیں. نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کہہ لیں یا سفارش کہہ لیں, وہ قبول نہیں ہوئی. کیا سبق ملا ہمیں اس سے؟ کیا سبق ملا؟ کہ اپنے جب تک اعمال خود انسان کے صحیح نہیں ہوتے, کتنی بڑی سفارش وہ لے آئے, وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا, اجازت دے گا تو اس کی سفارش ہوگی, تو وہ اللہ نے پہلے ہی قبول کرنی ہے, اسی لیے اس کو دل میں ڈالا گیا کہ اس کی سفارش کریں. ادروائز ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کا اذن نہ ہو معاف کرنے کا یا ان کا عذاب ڈیلے کرنے کا تو کوئی کرا لے. پھر بھی ہم اتنے نائیو رہتے ہیں اس سے, ہم اتنے کیوں, یعنی ایک جہالت کا ہی مظاہرہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنا یہ اسٹرانگ کانسیپٹ ہے کہ بس میں تو کچھ بھی نہ کروں, بس سارا سال میں ایک دفعہ میلاد کرا لیا, وہاں پہ گئے فلانی جگہ چادر چڑھا دی, دیگیں پکوا کے بانٹ دی, تو بس جی ہماری تو بخشش ہو گئی, اب یہ ایک تو پیر صاحب ہمیں بخشوا لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتیاں آخر اتنے لے لے کے ہم ان کی نعتیں پڑھتے ہیں, اتنی میلاد کرتے ہیں, تو آخر ہمارے وہ سفارش نہیں کریں گے. تو یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ اسی لیے قرآن پڑھو, جاگو, آنکھیں کھولو, صحیح اپنے کانسیپٹس کرو. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کسی کی سفارش کے بھروسے کے اوپر پہنچ جاؤ, تو وہاں پہ تو نہیں وہ سفارش کریں گے. جب تک آپ کا اپنا عمل صحیح نہیں ہوتا, اس قوم کا اپنا عمل صحیح نہیں تھا, یہ خود فاسق فاجر قوم تھی, اس کا اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک نہیں تھا, تو چاہے ابراہیم علیہ السلام کہہ دیں نہیں دعا نہیں قبول ہوگی, چاہے نوح علیہ السلام کہہ دیں اپنے سکے بیٹے کے لیے دعا نہیں قبول ہو رہی. ہاں بندہ خود کو کوشش کرے, خود پوری اپنا زور لگا دے, پھر کوئی کمی بیشی رہ جائے اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کرنا چاہے, تو اللہ کسی کو یہ آنر دیتا ہے کہ وہ سفارش کرے, کیونکہ اللہ نے قبول کرنی ہے. مگر اللہ سے کوئی منوا لے کوئی اپنا مرتبہ اور اپنا مقام اس کے بلبوتے پہ, کوئی یہ کہے کہ میں چونکہ میں حبیب اللہ ہوں, چونکہ میں خلیل اللہ ہوں, چونکہ بہت 950 سال تک میں نے تبلیغ کی ہے, دین کا کام کیا, اس لیے میری اب مانی جائے گی اور مانی جانی چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا. رب رب بھی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے, یہ یاد رکھے. سمجھا گئی؟ بندہ رب سے منوا نہیں سکتا. اور یہاں سے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ دعا ایک التجا ہی ہے, ایک التجا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آرڈر ہے کہ ہم نے آرڈر پلیس کر دیا اب یہ پورا ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو ابراہیم ہوں, آخر میری اتنی قربانیاں ہیں, اتنی سی بھی نہ بات میری مانی جائے, یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے ہم نے چھوٹا سا کام کر لیا تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی دین والا ہی نہیں, بس میں نے ادھر بولا تو اللہ کے پاس کوئی آرڈر پلیس کر دیا, جیسے میں انٹرنیٹ پہ پلیس کرتی ہوں, کہیں میسی پہ کہیں اس پہ کسی اسٹور کو آرڈر کر دیا اور وہ ہمارے گھر کچھ بھیج دیتے ہیں, اسی طرح میں نے اللہ کے پاس آرڈر پلیس کر دیا, اب اس کو فوراً میرا آرڈر پورا کرنا چاہیے. استغفر اللہ, نہیں, دعا آرڈر نہیں ہے, یاد رکھے, دعا تو ایک ریکویسٹ ہے, دعا تو ایک بے بس کی کمزور کی پکار ہے, آپ اس کو دھڑلے سے اس طرح سے نہیں کر سکتے. میں مانگا تو بس یہ ملنا ہی چاہیے, کیونکہ ہماری اکثر دعاؤں میں ایٹیچیوڈ یہ ہوتے ہیں, جب دعا قبول نہیں ہوتی یا پوری نہیں ہوتی ہماری مرضی کے مطابق, حالانکہ ہر دعا اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا ضرور ملے گا, وہ بھی حدیث ہے نا, اس میں نہیں ابھی ہم جا سکتے, لیکن ہر دعا ظاہر ہے کوئی قبولیت ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنے ڈھنگ ہے اس کو قبول کرنے کے, لیکن جب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہمارے احتجاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ہم نے تو اتنا کیا, ہم تو اتنی سی بھی نہیں بات ہماری پوری ہوئی, اب تو میں نے دعا ہی نہیں مانگا کرنی, میری کون سی قبول ہوتی, میری فلانی بھی نہیں قبول ہوئی تھی دعا, فلاں بھی نہیں ہوئی تھی, اور اس کے لیے تو میں تہجد میں اٹھی تھی, میں نے تب بھی کی تھی, کیا فائدہ ہوا, یہ ہمارا رویہ ہوتا. تو آپ نے دعا ہی کی تھی یا کوئی آرڈر دیا تھا؟ یہ آرڈر نہیں ہے, دعا آپ کی مرضی کے مطابق اس کا آپ کو رزلٹ نظر آئے یا نہ آئے، عاجزی ہی رہنی چاہیے کیونکہ آپ فقیر ہی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس وقت کوئی بہت بڑی چیز بن گئے ہیں کہ آپ نے دعا کر دی ہے یا کوئی کام کر لی ہے دین کے تو بڑی چیز بن گئے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی کہ خلیل اللہ جن کی زندگی کی قربانیوں کو آپ سب جانتے ہیں، اور نوح علیہ السلام جن کے 950 سال، بولنے کو 950 سال، 1 منٹ 1 سیکنڈ میں میں نے بول دیے، 950 سال پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر دی۔ وہ تو اگر کہتے بھی تو بات سمجھ آتی تھی کہ ہاں ہم نے تو اتنا کام کیا ہے، ہماری اللہ دعا قبول کر لے، لیکن انہوں نے تو کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی سیکنڈ کوسچن نہیں ہے۔ اور ہم کیسی دعائیں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، کسی کی دعا فائدہ نہیں دے سکتی، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں فائدہ نہیں دے سکتی اگر وہ بچے خود نہیں صحیح سدھرنا چاہتے اور ان کی اپنی نہیں کوشش۔ حالانکہ کتنی آہیں ہیں، کتنی تکرار ہے، کتنا اصرار ہے، پھر بھی نہیں دعا قبول ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، آپ سبحان اللہ، یہاں پہ یہ نہیں ان کو کہا کہ میرے سے بات نہ کرنا اس کے اوپر، اے ابراہیم آرد ہن ہاتھ، ابراہیم چھوڑو اس بات کو، نرمی ہے نا یہاں پہ، نرمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ابراہیم کو اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہے، ان کو بس ویسے ہی اتنے نرم دل ہیں، ہر ایک کے لیے نرم دل رکھتے ہیں۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی آہیں بھرنے والے، اتنے حلم والے، اتنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن وہ کیسا دن ہوگا اور اس کی دہشت کتنی زیادہ ہوگی جس دن ایسا شخص بھی کہے گا نفسی نفسی، وہ بھی اتنی مخلوق کو ایک مصیبت اور پریشانی میں دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ان کو بچا لے آج، میں تو بچا ہی ہوں، وہ بھی کہیں گے جس دن نفسی نفسی، تو سوچیں کہ اس دن کی ہیبت کتنی ہوگی جس دن ان کوالٹیز کو رکھنے والا ابراہیم جو آج لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، ان کے لیے بھی جھگڑ ہے، وہ اس دن نہیں کہے گا کہ اللہ آج اس انسانیت کو بچا لے، آج اللہ فلاں کو بچا لے، آج اللہ فلاں کو بچا لے۔ کیسا دن ہوگا؟ اللہ اکبر، اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھنا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب یہ یہاں سے فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کر کے یہاں سے رخصت ہوئے اور پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس۔ کہا جاتا ہے ان کی بستی کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ کیا لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ریلیشن شپ ہے آپس میں؟ کہا جاتا ہے لوط علیہ السلام ان کے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو جب وہاں سے نکلے تو عراق سے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی صرف یہ ایک بیوی تھی حضرت سارا، اور دوسرے یہ بھتیجے تھے، یہ دو ہی لوگ تھے جو ان کے اوپر یعنی ایک طرح ایمان لے کر آئے تھے، باقی تو سارے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ یعنی کافر قوم تھی۔ تو لوط علیہ السلام اس بستی کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کے ذکر میں نہیں آئے گا آخاہم لوطن، اس لیے کہ لوط علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہیں تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ مبعوث کیے گئے تھے، یہ یہاں رہتے تھے۔ تو جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آئے، سیئابہم، غمگین ہوا ان کی وجہ سے۔ کون غمگین ہوا؟ لوط علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں غمگین کیوں ہوئے ہیں وہ؟ اس لیے کہ ایک ان کی قوم جو تھی وہ جس جرم میں، جس گناہ میں ملوث تھی، اب یہ اپنے مہمانوں کی ان سے سیفٹی کے لیے پریشان ہو گئے، ڈسٹرب ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ اب دیکھیں ایک گھر میں وہی فرشتے گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کیا رویہ تھا، ان کے پاس آئے ہیں تو یہ غمگین ہو گئے، تو فرق کیا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو مہمانوں کا آنا اچھا نہیں لگا، بلکہ یہ کہ مہمانوں کی کس طرح سیفٹی رکھیں گے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا، اور تنگ بھی کس لیے ہوا؟ اسی وجہ سے کہ کیسے ان کو بچائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا میرے پاس تو کوئی قوت ہے نہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے منع کیا ہوا تھا قوم والوں نے کہ خبردار اپنے گھر کے مہمان کو نہ لے کر آنا، ورنہ ہم پھر اس کو بھی نہیں، مطلب پھر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اتنے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ وقال هذا يوم عصيب, اور انہوں نے کہا یہ دن تو بڑا سخت ہے, بہت ٹف دن آ گیا میرے اوپر, بڑا شدید دن ہے. کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے, اور فرشتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک لوط علیہ السلام ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں. اب لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں, اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے. ورنہ دیکھیں آپ فرشتے آ کے بیٹھے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو تو پتا چل جانا چاہیے تھا. ہم تو سوچتے نا جو فلاں بہت پہنچا ہوا ہے اس سے جا کے پوچھتے ہیں, یعنی پہنچے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا نیک ہے تو وہ غیب کی خبریں جانتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کو اتنا نہیں پتا چلا ان کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ یہ تو فرشتے ہیں, یہ تو انسان نہیں ہے. لوط علیہ السلام کے پاس آئے, ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو نوجوان اتنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے ہیں, اتنے ہینڈسم ہیں, یہ تو انسان ہے ہی نہیں, یہ تو فرشتے ہیں. اب انہوں نے انسان ہی سمجھا نا, اس لیے اتنے پریشان ہو گئے. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ غیب کا علم جتنا اللہ رسولوں کو دے دے, جنت کا دیا, جہنم کا دیا, آخرت کا دیا, یہ سب غیب کا علم جتنا اللہ نے دے دیا, بس ان کے پاس اتنا ہی علم ہے. خود سے ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے کوئی علم لینے کی, اور ہم اوروں کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے. تو اچھا, اب انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جب تک لوط علیہ السلام نہ گواہی دے دیں, تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آج رات آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تمہیں پتا ہے اس بستی والے, یہ بستی والوں کا کام کیا, کیسے کام کرتے ہیں یہ لوگ؟ خدا کی قسم روئے زمین پر ان سے زیادہ خبیث لوگوں کو میں نہیں جانتا. پھر ان کو لے کے گھر چلے گئے, پھر دوبارہ ان سے یہی کہا, اور ان کو لے کر جب چل پڑے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان کو دیکھا تو اس نے ان کو بتا دیا اپنی قوم کو. اب لوط علیہ السلام نے شادی انہی لوگوں میں کی تھی, اسی قوم کی عورت سے شادی کی ہوئی تھی, تو اس نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہمارے گھر میں نہ بڑے خوبصورت سے لڑکے آ گئے, تو یعنی ان کو سگنل دے دیا. استغفر اللہ. اب یہ پہنچے ہیں اپنے گھر ان کو لے کے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, اور آئی ان کے پاس اس کی قوم دوڑتی بھی اس کی طرف. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یُهْرَعُون ہے, مجھول ہے, قوم دوڑائی گئی, یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ خود نہیں دوڑ رہے, دوڑتے چلے آ رہے ہیں جیسے کوئی ان کو دوڑا رہا ہے, جیسے کوئی ان کو دوڑا کے لا رہا ہے اس طرف. یعنی اس قدر وہ لوگ ایکسائٹمنٹ میں, اور جیسے چیختے چلاتے ہوئے, جیسے مارچ کرتے ہوئے بھاگے آ رہے ہیں. اور کتنے بے غیرت لوگ تھے کہ یعنی جیسے ان کے اوپر نا کوئی جیسے شیطان نے پوزیس نہیں کر لیا ہوتا کئی لوگوں کو, تو ایسے ان کا لگتا کہ جیسے دیوانے سے ہو کے بھاگے آ رہے ہیں. کیوں دوڑے آ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاتھوں شکار لگ گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور اس سے پہلے بھی وہ عمل کرتے تھے برے. یہ پہلی دفعہ نہیں تھا, ان کی بد کرداریاں جو تھی نا وہ پہلے بھی یہی کام کرتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ کس کس طرح کے کاموں میں یہ ملوث تھے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ قوم لوط کا عمل, یہ صرف قرآن نہیں ہمیں بتاتا, ایون یہ پیپل آف دا بک جو اہل کتاب ہیں یہ بھی قوم لوط کے بارے میں جانتے ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی ابھی کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انٹرپریٹیشنز ہم نے ہی, کوئی اسلام نہیں آ کے یا مولویوں کی انٹرپریٹیشنز ہیں جی ایسے ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ پہلے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ مردوں سے مرد اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے. ان کا دوسرا کرائم کیا تھا؟ سیئات میں سیئات آیا نا, دوسرا ان کا کرائم کیا تھا؟ رازنی کرتے تھے, یعنی راستوں میں بیٹھ جاتے تھے, مسافروں کو تنگ کرتے تھے, ان کو لوٹ لیتے تھے. جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی کہیں سڑکوں کے اوپر ایسے ڈاکو چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں, لوگ جب بسیں جاتی ہیں ان کو روک کے لوٹ لیتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. تو تیسری ان کی کیا بات تھی کہ یہ یعنی ان کو شرم اور حیا نہیں تھی, جو برائیاں تھیں ان کی کھلے عام کرتے تھے. دیکھیں ایک برائی ہوتی ہے ڈھکے جھپے کرنا, اور اس کو اس کے اوپر شرمسار رہنا. ڈھکے چھپے انسان تبھی کرتا ہے جب اس کو تھوڑی بہت کہیں شرم حیا ہوتی ہے اس کے اندر ابھی موجود کہ یہ چیز غلط ہے. جو انسان کھلم کھلا کوئی چیز کرنا شروع کر دے اس کا مطلب اب اس کے اندر یہ حیا بھی ختم ہو گئی کہ یہ کوئی برائی ہے اور میں کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ حص ڈال دی ہے کہ وہ جس چیز کو برا سمجھتا ہے سمجھ چاہتا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے تو وہ چھپ چھپ کے کرتا ہے. لیکن جب وہ کھلے عام کرنے لگے تو اس کا مطلب برائی کا جو احساس ہے نا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. جیسے کچھ سالوں پہلے تک, زیادہ لمبا نہیں زمانہ گزرا, مگر جیسا پہلے تک ہمارے ہاں کوئی ڈیٹنگ پہ جانا یا ڈیٹس کرنا یہ ایک بہت ہی بری بات سمجھی جاتی تھی. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی, بے حیائی کی بات سمجھی, تو لوگ چھپ چھپا کے اس طرح کے کام کرتے. آج کے وقت میں کیا کہ کوئی بوائے فرینڈ ہے کسی کی گرل فرینڈ ہے یہ تو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ تو کوئی برائی بات ہی نہیں, یہ تو کوئی بری چیز ہی نہیں. اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں ہمیں تو بہت ہی بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اس طرح کے بھی یعنی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا ہوتی ہوگی جو کہ آج گیز اور ہومو سیکشلز اور یہ سارے الفاظ تو ایسے آرام سے بولے جاتے ہیں میڈیا پہ آپ دیکھ لیں اور سارے عام کوئی اس میں کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی. نہیں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں, برائی کا ڈھکا چھپا ہونا وہ پھر بھی بہتر ہے, وہ ایک ایک گناہ تو ہے لیکن ایک درجے کا گناہ, لیکن اس کا جب کھلم کھلا ہو جانا ہے یہ ڈبل ہو گیا گناہ. اس لیے کہ اب معاشرے میں وہ برائی عام ہو جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں ڈر پڑا ہوا کسی کا, ہم سب کے سامنے کریں گے جو بھی ہم نے کرنا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں چھپ چھپ کے کام کروں, میں سب کو بتاؤں گی کہ میں ایسے کرتی ہوں. تو یہ ڈبل ہو گیا, یہ کوئی بہادری نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اب چار لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ بھی وہی برائی کریں گے تو ان کا وبال بھی اس کے اوپر آ گیا. دوسرا اب اس کا اصلاح کرنا زیادہ مشکل ہوگا اس لیے کہ وہ اس کو برائی نہیں سمجھتا. تو وہ لوگ اپنے ان کی مجلسیں ہوتی تھی ان میں بیٹھ کے کھلے عام برے کام کرتے تھے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. اسی سے آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے مل کے آ گئے اور ان کو یہ شرم نہیں ہے کہ یہ کوئی برا کام ہے, یہ وہ کوئی چھپ چھپ کے نہیں کرتے تھے. تو اور اس سے بھی دیکھ لیں کہ جب جو لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو سگنل دیا کہ ہمارے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو آ جاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ کتنی یہ چیز عام تھی وہاں پہ اور کتنی برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ ایک بڑی بہت پاپولر چیز تھی, بہت کامن چیز تھی, اور دوسرے ان کو کوئی اس کے اندر شرم نہیں تھی کہ کوئی مہمان آئے ہیں تو ہم اس کو ہی چھوڑ دیں. نہیں کسی کو کسی سے شرم نہیں تھی, فحاشی کی ایک طرح سے انتہا ہو چکی تھی اس معاشرے میں. تھوڑا سا اس لیے آپ کو بتانا چاہتی کہ آپ کو تھوڑا سا پتا چلے کہ اس معاشرے کا کیا حال ہو چکا تھا, وہ کس ایکسٹینٹ تک پہنچ چکے تھے برائی میں. اب لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں جب وہ آ گئے ہیں, ناچتے کھیلتے اچھلتے کودتے پہنچ گئے ہیں ان کے گھر تیزی کے ساتھ, فوراً ہی ان کو پیغام پہنچا اور وہ آ گئے. قال یا قومی ہاؤلاء بناتی ہن ناتھر لکم, اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. اب بعض جگہ لکھا ہوا ہے دیکھو جی لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیا کہ یہ میری بیٹیاں یہ لے جاؤ تم ان کے ساتھ جو بھی کرو. کوئی پیغمبر ایسے کر سکتا؟ کئی ان لوگوں نے اپنی بنا لی ہوئی نا اور بڑا لوط علیہ السلام کے اوپر کرٹیسائز کیا ہوا. حالانکہ دیکھیں جو پیغمبر ہوتا ہے نا وہ اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے. آپ کو بھی اگر اس طرح کو کوئی سرپھیرا کوئی اس طرح کا سوال کرے کہ دیکھو جی لوط علیہ السلام نے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کا کیا جواب دینا. بناتی کا مطلب یہ نہیں انہوں نے دو تین اپنی بیٹیاں تو نہیں پیش کر دینی تھی اتنے سارے لفنگوں کو. تو انہوں نے میری بیٹیاں جو کہا قوم کی بیٹیاں, جیسے ہم اپنی جتنی کمیونٹی کی بچیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ میری بچیاں ہیں, تو وہ میری سکی بچیاں تھوڑی ہوتی ہیں ساری, یہ میری بچی ہے یہ بھی میری بیٹی ہے. تو یہ اور کو پیغمبر کا تو اس سے بھی زیادہ مقام ہے, ان کے لیے تو ساری ہی بیٹیاں. تو نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں تو یہ تمہارے لیے ہیں, یعنی کیا مطلب ہے؟ اب یہ بھی مطلب کہ زنا کرو, یہ مطلب ہے یعنی تم ان کے ساتھ اپنی نکاح کرو, ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو, یعنی یہ ایک جائز مقام ہے, ایک جائز جگہ جہاں پہ تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو. فتق اللہ, اللہ سے ڈرو. دوسری بات کیا تھی؟ خدا کا خوف دلایا. کیونکہ جب خدا کا خوف ہی نکلتا ہے تو تب ہی انسان یہ برائیاں کر سکتا ہے نا. کوئی خدا کا خوف کرو. اب دیکھیں کتنی وہ ایک پلیڈ کر رہے ہیں ان سے, کس سچویشن میں لوط علیہ السلام آ چکے ہیں, اور آپ کو آگے بھی پتا چلے گا کہ کیا ان کے کس طرح وہ اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے. ولا تو خزونی فی ضعیفی, اور نہ تم مجھے رسوا کرو میرے مہمانوں کے بارے میں, ان کے سامنے کیوں مجھے شرمسار کرتے ہو, کیوں مجھے ذلیل کرتے ہو. اب یہ آپ کو پتا چلا کہ دو جگہ مہمان آئے ہیں, ایک وہاں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اور ایک لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مہمان کی آپ نے ایک اکرام کیا دیکھا, ان کو سرو کرا انہوں نے بیسٹ جو ان کے پاس تھا. آج بھی گوشت کو ایک سب سے یعنی اس چیز سمجھی جاتی ہے زیادہ, ایک کوئی بھی اور چیز سے زیادہ ایک بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. اسی طرح دوسری ہمیں کیا بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ مہمان کی عزت میزبان کے ذمے ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ مہمان گھر آیا تو آپ اس کو بے عزت کر دیں. آج کے تو ہم اس رواج کو پہنچ چکے ہیں کہ بعض دفعہ کسی کے گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ پرانے گلے شکوے اور وہ اس کی عزت اتارتے ہیں کہ حد سے زیادہ. لیکن کوئی وقت ہمارے ہاں بھی جب کوئی لوگ ایتھکس رکھتے تھے نا, تو اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ تم میرے گھر چل کے آ گئے ہو نا, بس سارے گلے شکوے ختم. آپ کا چل کے آنا ہی میرے لیے کافی, اب آپ میرے مہمان ہیں, آپ میری دہلیز پہ آ گئے, دیٹس اٹ. یعنی اب نہیں میں کوئی بات منہ کھول ہی نہیں سکتا. اب میں اتنی عزت کرتے تھے مہمان کی, اور آج مہمان کو بٹھا کے اس کو جوتیاں مارتے ہیں کہ بھئی تو تم نے یہ کیا اور تم ایسے اور وہ, یعنی مہمان کی عزت کا کوئی خیال نہیں. لیکن وہ یہ بھی انبیاء کی سنت میں سے کہ مہمان داری میں صرف اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے, اس کی عزت, اس عزت دینا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا, یہ بھی میزبان کی ذمہ داری ہے. تو کسی اور نے کیا بے عزتی کرنی, وہ تو خود ہی شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ کے گھر میں بھی کوئی مہمان آیا تو اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کی عزت کا خیال رکھنا. دوسرے بھی آ کے اس کی بے عزتی نہ شروع کر دیں, وہ آپ کا مہمان ہے, اس کی عزت کا خیال کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو تین انہوں نے باتیں کہیں, ایک یہ کہ بھئی لڑکیاں تم عورت سے اپنی خواہش پوری کرو, بیٹیاں ہیں میری قوم کی تم ان کے ساتھ نکاح کرو, دوسری تو خدا کا خوف کرو اور مجھے ان کے سامنے نہ رسوا کرو. الیسا منکم رجل رشید, تمہیں کوئی ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں ہے, کوئی نہیں ایسا جو تمہیں ذرا سمجھا دے گا بھئی تم کیا کرنے لگے ہو. نہیں آپس میں تو کرتے ہیں, اب یہ بھی حال حد ہو گئی ہے کہ مہمان کو بھی نہیں چھوڑ رہا. ہلو انہوں نے کہا, اب دیکھیں انہوں نے اپنے اوپر اللہ اکبر خود حجت تمام کر دیا, خود اپنے اوپر جرم کو ثابت کر دیا, خود ان کی بات ان کے خلاف حجت ہو گئی, خود اقرار کر لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی کے اوپر عذاب بھیج دیتا جب تک وہ خود حجت تمام نہ ہو جائے اور خود اپنے جرم کا اقرار نہ کر لے. خود وہ کیا کہتے ہیں, لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, لوط تجھے تو پتا ہے ہمیں تیری بیٹیوں کو کوئی حق نہیں, ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں کا مطلب کیا, ہمیں نہیں ان کی ضرورت ہے. تجھے پتا تو ہے کہ ہم یہ راستہ چھوڑ چکے ہیں, اب عورت ذات کے لیے ہمارے اندر کوئی طلب نہیں ہے. انک لتعلم ما نرید, تجھے پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی بے شرمی کی انتہا ہو گئی کہ تجھے پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, تجھے پتا ہے کہ ہم کیا لینے آئے ہیں. مجھے تمام کر دی نا انہوں نے. اور اب اس وقت آپ دیکھیں, چونکہ میں نے جو آپ کو بتائی ہے بات کہ لوط علیہ السلام اس قوم سے بلونگ نہیں کرتے تھے, تو اب وہ اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتے ہیں. فرماتے ہیں قالو, انہوں نے کہا, اب یعنی ان کا کسی طرح بس نہیں چل رہا. یہ بات روایات میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا نا کہ یہ آ رہے ہیں اس طرح سے, انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا, وہ باہر کھڑے میں اچھت کود کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں کمیونیکیشن ہو گئی ہے, اور وہ نہیں چاہ رہے کہ کسی طرح بھی یہ گھر کے اندر انٹر ہو, لیکن وہ یہ اتنے موب کو کون روک سکتا ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, لو ان لی بکم قوتن, کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی, کوئی زور ہوتا, میرے پاس کوئی اسٹرینتھ, کوئی پاور ہوتی کہ میں خود کاش اتنا پاور فل ہوتا کہ تمہیں روک دیتا, او یا آوی الا رکن, یا میں پناہ لے سکتا کسی رکن کی, کسی سہارے کی, کسی پلر کی, شدید مضبوط, یعنی میرے پیچھے کوئی میرا قبیلہ ہوتا, میرا کوئی کنبا ہوتا, میرے کوئی لوگ ہوتے تو پھر تم یہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ جب میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ اس زمانے میں ٹرائبل سسٹم تھے, لوگ اپنی اپنی قوم کے ساتھ کوئی 911 تو تھی نہیں کہ وہ فون ان کال کر دیتے کہ بھی یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. اور سوچیں کہ لوگ کھڑے میں ہیں اور جو باقی لوگ ہوں گے, پوری قوم تو نہیں ظاہر ہے آ گئی ہوگی, مگر جو بھی ان کے اندر اوباش لوگ تھے وہ سارے آ گئے. تو جو ارد گرد کے لوگ تھے کوئی نہیں تھا ان کو منع کرنے والا کہ بھی تم یہ نہ کرو. اور اس وقت یہ بے بس ہیں, اکیلے ہیں وہاں پہ, ان کو روک رہے ہیں, وہ رک نہیں رہے. میں کہہ رہے ہیں کہ کاش میری کوئی قوم ہی ہوتی, کوئی مضبوط پناہ گاہ میں محبوس پناہ لے لیتا, میرے ساتھ کوئی لوگ ہوتے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, ان کا جو قبیلہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ساتھ دیا, پشت پناہی کی. چاہے ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. اور کافروں کو بھی ہمیشہ اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ ان کے پیچھے پشت پناہ جو ہیں بنو ہاشم ہیں, تو وہ بھی ذرا اس وجہ سے تھوڑا اس میں اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے. یہ یہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی مغفرت فرمایا, وہ بے شک رکنے شدید کی پناہ کی خواہش کرتے تھے. یہ بخاری اور مسلم میں. اور ترمذی میں اس حدیث میں ایک اور ایڈیشن ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کو اس کی قوم کے مضبوط قبیلے سے بھیجا. ہر نبی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آخواہم بات آتی ہے نا, تو قوم میں سے ہی اٹھایا. یہی صرف تھے جو باہر سے آئے تھے اور پھر یہاں پہ آ کے بسے تھے. اور یہ آج اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کر رہے ہیں, یہ خواہش کر رہے ہیں رکنے شدید کی, یعنی ٹرائبل میرے ساتھ کوئی سرپرستی ہوتی تو میں یا تو تم سے خود نپٹ لیتا, کاش میرے پاس اتنی قوت ہوتی, یا میرے پیچھے کوئی لوگ ہوتے, کوئی میری پشت پناہی ہوتی. فالو, انہوں نے کہا, یا لوط, اے لوط. اب یہ کنہوں نے کہا, یہ لوگ نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں وہ فرشتے جو آئے. اب وہ بولے ہیں, اچھا وہ کیوں اب بولے ہیں, پہلے ہی وہ بول دیتے کہ ہم فرشتے تھے تو پھر حجت کیسے تمام ہوتی اگر وہ پہلے ہی بتا دیتے. یہ سارا جو سین ہوا ہے یہ اس قوم کے خلاف حجت تھی. انہوں نے کہا, اے لوط, انا رسول ربی کا, ہم بھیجے ہوئے تیرے رب کی طرف سے, لن یصلوا الیک, یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف, یہ تو تجھ تک نہیں آ سکیں گے. ہلو, یعنی اب انہوں نے اپنی جو ان کی سیکرٹ تھی یا جو ان کی جو ریالٹی تھی وہ انہوں نے ریویل کی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, جو باہر کھڑا تھا موب پورا, وہ دروازہ توڑ رہے تھے اور لوط علیہ السلام دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت ان فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ دروازے سے ہٹ جائیں. لوط علیہ السلام ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا, تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پار مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے, ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, الٹے پاؤں بچاؤ بچاؤ چیختے ہوئے بھاگے. اور سورہ قمر میں اس بات کا مینشن ہے 37 آیت میں, اور انہوں نے لوط کے مہمانوں کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا, سو اب میرے عذاب اور میری وعید کا مزہ چکھو. یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر سے وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے. اور انہوں نے کہا, لوط کے گھر میں تو زمین کا سب سے بڑا جادوگر آ گیا. اللہ اکبر. اور انہوں نے کہا اس وقت کے, اب ہم مڑ کے آئیں گے, اب ہم آپ کو دیکھ لیں گے پھر آ کے. تو اس وقت پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے, فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, آپ لے چلیں اپنے گھر والوں کو ایک حصے میں رات کے, رات کے ایک حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل چلیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ, اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے, امرأتک, مگر تیری بیوی, تیری بیوی یعنی یا تو اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا یا وہ پیچھے مڑ کے ضرور دیکھے گی. اور یہی ہوا تھا لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں, یہ صرف ایمان والے تھے پوری بستی میں. ان کی بیوی, یہ نہیں تھا کہ وہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کوئی اس کام میں وہ ملوث تھی, وہ کسی پیغمبر کی بیوی نے خیانت نہیں کی. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان تو لائی تھی مگر اس کی خیانت کیا تھی, ایسا برا کام نہیں کیا تھا مگر اس کی خیانت کیا تھی کہ وہ اپنی قوم کی حمایتی تھی. اسی لیے فرشتوں نے کہا انہو مصیبہ ما اصابہم، بے شک پہنچنے والا اس کو بھی، کس کو؟ امرات، تمہاری بیوی کو. ما اصابہم، جو پہنچے گا ان کو، یعنی کن کو؟ قوم کو. اب آپ کو سمجھ جانی چاہیے ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے اور ہم کی کس طرف جا رہی ہے. بریکٹ میں لکھ لیں اس کے نیچے، یہ ہم یعنی جو قوم کو پہنچے گا وہی اس کو پہنچے گا. یعنی ہم نے تو کہا نا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور اس کو یہ پہنچے گا، یا پھر وہ ساتھ ہی نہیں جائے گی اور وہ اس کے اوپر بھی مصیبت وہی پہنچے گی. اور ان نہ معاہدہ ہوں صبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے. صبح کے وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا، صبح کے وقت ان کے وعدے کا وقت. کون سے وعدے کا وقت؟ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا. اچھا اب یہاں تک پہلے دیکھتے ہیں پھر آگے کا پڑھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی، کیا اس کا قصور تھا؟ جب وہ تو اس کام میں ملوث بھی نہیں تھی، وہ تو ایسا نہیں کرتی تھی، اس کا قصور کیا تھا پھر؟ وہ بھی کیوں اس کو بھی وہی پہنچے گی جو ان کو پہنچے گی؟ یعنی عذاب میں وہ بھی کیوں مبتلا ہوگی؟ کہا جاتا ہے لوط علیہ السلام جب ابھی بیٹیوں کو بیوی کو لے کر نکلے تھے تو جب پیچھے عذاب آیا، کہا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور یہ پیچھے مڑی اور اس نے دیکھا، اس نے کہا ہائے میری قوم، پیچھے جو ان کو عذاب آ رہا تھا، اور اسی وقت ایک پتھر آ کے اس کو بھی لگا اور وہیں پہ ڈھیر ہو گئی. تو اس کا کیا قصور تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، وہ اس عمل میں شامل نہیں تھی، مگر اس کی ہمدردی، اس کی سپورٹ، اس کی جو ساری یعنی حمایت اپنی اس قوم کے ساتھ تھی، جو مجرم قوم تھی، ان لوگوں کے ساتھ تھی. دیکھیں نا، حالانکہ وہ یہ کام نہیں کر رہی، یہ میں بار بار اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی وہ کام کر رہا ہو، اس کام میں ملوث ہو، مگر اگر وہ دلی طور پہ انہی کے ساتھ ہے تو وہ بھی اس کام میں شامل ہے. یہ بات اس لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ ہوموسیکشولز کی بات آتی ہے، کیونکہ آج کے وقت میں یہ ٹاپک بھی بہت گرم ہے، آج کے زمانے میں یہ چیزیں اتنی کامن ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادی بھی جائز قرار دی دی گئی. اور اس چیز کو ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو نہیں یہ کام کرتے، مگر یہ چیز تو جائز ہے، یہ تو ان کی اپنی یعنی ایک کیا اس کو کہیں گے کہ یعنی ایک فطرت میں ان کی ہے، یہ ہیں ہی اس طرح، یہ بورن ہی اس طرح ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے، ان کی شادی ہونی چاہیے، ان کو یہ جائز ہونا چاہیے، اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک میں اور سوشل میڈیا اس چیزوں سے بھرا ہوا تھا، جو ہمارے لوگ دور بیٹھے ہوئے کسی اور ملک کے اندر اگر کوئی قانون بن رہا ہے اور اس چیز کو جائز کیا جا رہا ہے، تو وہ دور بیٹھے ہوئے اپنی حمایت دے رہے، دور بیٹھے ہوئے اپنی ہمدردی اور سپورٹ اس چیز کے حق کے اندر اس قانون کے دے رہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خود تو نہیں ہیں یہ، مگر ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہوا جو ہوا ہے. آپ اس تناظر میں دیکھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کے تناظر میں، بیوی ہے پیغمبر کی، کیا وہ بچ گئی؟ کیوں نہیں بچی؟ اس کے جواب سے آپ کو مل جائے گا کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس قوم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی اس کے لیے برائی نہیں ہے کہ یہ کوئی برا کام ہے، ان کا پھر انجام کیا ہوگا؟ چاہے آپ کتنا بھی کہیں کہ ہم تو نہیں یہ کام کرتے، لیکن ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. آج آپ کے میڈیا میں، چاہے وہ کوئی ڈرامے ہوں، چاہے وہ کوئی چیزیں ہوں، اتنا ان لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے اور اس چیز کو کھلے عام یعنی پروموٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر برا نہیں مانتے. اسی طرح چیزیں معاشرے میں کامن ہونے لگتی ہیں، اور برائی برائی نہیں رہتی، پھر اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اب وہ برائی کہاں، جیسے یہ الفاظ اب عام ہو گئے اور یہ برے نہیں سمجھاتے، جو کبھی کسی کو پتا ہی نہیں ہوتے تھے کہ کیا اس چیز کو کیا کہتے ہیں، آج وہ اتنے کامن ہو گئے. یعنی اس میرج کو بھی ایکسپٹ کر لیا گیا، اور ایکسپٹ کرنے والے جب اپنا ووٹ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے، میرے سامنے حدیث نہیں ہے مگر اس کے الفاظ میں ایگزیکٹ نہیں آپ کو بتا سکتا، مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ اگر کسی جگہ کوئی عمل ہو رہا ہے برائی کا اور کوئی دور بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر شریک نہیں ہے لیکن اس کی حمایت اس کے ساتھ ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس میں شریک ہے. اسی طرح اگر کوئی قریب ہے، بالکل قریب ہے اس چیز سے، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حمایت اس کے ساتھ ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس سے دور ہے. دور والا بھی قریب ہو جاتا ہے جب وہ اپنی سپورٹ دیتا ہے، اور قریب والا بھی دور ہو جائے گا جب وہ اپنی اس کے اگینسٹ اس چیز کے کہے گا کہ میں اس کے خلاف ہوں. اور ہمارا تو یہ خیر حال ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی کچھ بھی بات کہتا رہے، ہم ہاں 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 میں سر ہلاتے رہیں گے اور بس مائنڈ نہ کر لیں کہیں دوسرا، کہیں برا نہ مان لے، بس ہاں ہاں کرتے رہو کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اتنی جرات ایمانی نہیں رکھتے کہ ہم کچھ بولیں. اور آپ کا بھی ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سر ہلاتے رہیں. اب کیا میں اس مجلس میں بولوں، سارے کہیں گے یہ کیا بہت ہی ملانی بن گئی ہے، اور نہیں جی یہ تو رائٹس ہیں سب کی، یہ تو فریڈم ہے، تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کوئی چیز؟ آپ نے بھی ووٹ اپنا ڈال دیا. پھر تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کی کتاب میں اتنا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے وہ آگے سے یہ کہیں نہیں یہ تو انٹرپریٹیشن ملاؤں نے کی ہوئی ہے، آج کل ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ساری ملاؤں نے کر دی، تورات میں بھی اس میں بھی سب ملاؤں نے کی. وہاں پہ کون سے پہنچ گئے تھے ملا جنہوں نے جا کے وہ تورات میں بھی اس چیز کو، نہیں وہ یہ کام تو نہیں کرتے تھے، وہ تو ان کی کچھ اور چیزیں تھیں. یعنی نئی سے نئی تاویلیں آج نکال لی، اور مسلمان ہو کے یہ سوچ لیا کہ ہم اپنی ایک مسجد بنا لیں گے جس کا گے امام ہوگا اور گے لوگ وہاں پہ آئیں گے، اور یہ کیا قرآن کو نہیں سمجھا انہوں نے؟ اس کی کیا انٹرپریٹیشن اور کر سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی واضح آیات ہے. اللہ نے ہمدردی کرنے والی کو بھی نہیں چھوڑا، تو سوچیں جو کام کرنے والے تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا. اس چیز کے اندر آپ کا سپورٹ کرنا اتنا خطرناک ہے کہ آپ قومی یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی سے سبق سیکھیں. اور پھر دوسری ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، یہ عورت کی بھی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم یا اپنی برادری یا اپنا میکہ یا اپنا خاندان ہمیشہ بس اس کو ہی سپورٹ کرتی رہتی، چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ کرے. یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حق چاہے وہ میکے میں ہے، چاہے وہ سسرال میں ہے، چاہے وہ شوہر میں ہے، چاہے وہ کسی غیر قوم میں، جو حق ہے اس کی حمایت کرنی ہے. یہ نہیں کہ جو میری قوم ہے میں بس اس کی حمایت کروں گی، جو میرے بہن بھائی ہیں میری ماں نے کر دیا تو اب چاہے وہ کتنا ہی غلط ہے لیکن وہ صحیح ہے اس لیے کہ وہ میری ماں نے کیا اور وہ میرے خاندان نے کیا، تو چونکہ ہمارے خاندان والے ایسے کرتے تھے اس لیے وہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں، حق کا ایک کرائٹیریا جو قرآن ہے نا، فرقان ہے، یہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان دیتا ہے. حق کا ایک معیار ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کسوٹی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہماری قوم ہو غیر قوم ہو، ایون چاہے کوئی مسلمان کر رہا ہے کوئی غلط کام، یہ نہیں کہ وہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے بس ٹھیک ہے. نہیں، تو حق اور باطل کی پہچان کر کے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے دوسری طرف کوئی کتنے ہی اپنے ہو. اور یہاں پہ اس عورت نے مار اسی وجہ سے کھائی کہ یہ میری قوم ہے اور میری قوم چاہے غلط کر رہی ہے بس میں اس کے ساتھ ہوں. انما وعدہم الصبح، اور بے شک ان کے وعدے کا وعدہ صبح کا ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ان کو ختم کر دیں، جب فرشتوں نے کہا نا کہ صبح کا وقت ہے ان کا، تو لوط علیہ السلام نے کہا بس ابھی ان کو ختم کر دیں، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جلدی قریب ہی صبح تو آئی کھڑی ہے، صبح تو آنے لگی ہے، تو صبح تو قریب ہی ہے، ابھی ان کا کام تمام ہو جائے گا. یہ جو فریز ہے نا الیس الصبح بقریب، بہت ہی زبردست فریز ہے. یہ ہر ایک ظلم کے لیے ہے کہ ظلم کتنا ہی بڑھ کیوں نہ جائے، ظلم کے اندھیرے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو جائیں، صبح قریب ہی ہوتی ہے، صبح ہونے ہی والی ہوتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے. رات طویل ترین بھی ہو صبح آ ہی جاتی ہے. اگر زندگی میں کسی کے کتنا ہی ظلم ہو رہا ہے، معاشرے میں کتنا ہی ظلم ہو رہا ہے، یا کسی کی زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں، دکھوں سے بھری ہوئی ہے، مگر صبح بھی تو قریب ہی ہے. اس میں کس قدر ڈھارس ہے نا، ہر غمزدہ کے لیے، ہر دکھی کے لیے. الیس صبح بھی قریب. آپ کو بھی کسی کو ڈھارس دینی ہو نا، انہی الفاظ سے دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس صبح بھی قریب. کیا اللہ سے مایوس ہو گئے؟ وہ کتنا کیسا معاشرہ تھا، کتنا بے حیا معاشرہ تھا، جس میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں رشید رہ گیا تھا، ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا جو آ کے ان کو سمجھاتا کہ یہ مت کرو. اس معاشرے کا حال کیا تھا سوچیں، فحاشی کے گڑے میں گر چکا تھا، پھر بھی کہا گیا الیس صبح بھی قریب. اب صبح ہو جائے گی، یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے. اب صبح آئے گی، اندھیرے چھٹ جائیں گے، روشنی ہونے والی ہے. صبر تو کرو. اور اسی طرح ہر انسان کی زندگی کی بھی ایک صبح ہونے والی ہے. یہ زندگی ہے نا، اس کی شام بس آ چکی اور صبح قریب ہی ہے. اگر انسان سوچے صبح آ ہی رہی ہے، کیونکہ صبح وہ ہے جو جس میں انسان اگلی زندگی اپنی صبح کرے گا. اس زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، اگلی زندگی کی صبح ہو جائے گی. وہ موت بھی تو قریب ہی ہے اگر سوچیں تو. صرف ان کے لیے نہیں زندگی کا سورج غروب ہونے والا، ہر ایک انسان کے لیے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اور الیس الصبح بھی قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کیا نئی زندگی کی صبح نہیں ہونے والی؟ فلما جاء امرنا، تو جب آ گیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ. ایسا تلپٹ کیا اس بستی کو. لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکل گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کے نیچے، اس بستی کے نیچے اپنا پر رکھا اور ان بستیوں کو آسمان کی طرف لے کر چڑھ گئے. حتیٰ کہ آسمان والوں نے، فرشتوں نے، کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کی آوازیں سنی. اور کہا جاتا ہے برتن میں ایک پانی بھی پڑا ہوا تھا نا، تو پانی تک نہیں چھلکا، ایسے اٹھا کے اوپر لے کے گئے اور اس کو وہاں سے زمین پہ الٹ کے پھینکا. یعنی ایسے اٹھایا اور الٹا کے پھینک دیا. کیا ایک بستی کی حیثیت ہوگی جبرائیل علیہ السلام کے ایک پار کے آگے، کتنا بڑے فرشتے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام، اور کیسے الٹا کے پھینکو گے. جیسے چھوٹی سی چیز نہیں اٹھا کے انسان اٹھا کے، ایک برتن نہیں اٹھا کے تو الٹا دیتا ایسے، اس میں سے کھانا تو الٹا کے اوپر سے نیچے پھینکا، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا. کتنا اللہ کا غضب ایسی قوم کے اوپر ہے نا. اسی لیے دنیا میں بھی اس کی حد کیا ہے اس کرائم کی، کہ جو کرنے والا ہے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، یہ اس کی حد ہے، حد جاری کی جائے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی ابھی کوئی اس کا کوئی فیصلہ ہوگا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے اوپر یہ حد بتا دی گئی تھی. یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس طرح قوم لوط سے پہلے ہلاک نہیں کیا کہ ایسے جڑ سے اکھاڑ کے اور الٹا دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر بارش کر دی پتھروں کی، پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے جن کی بارش کی گئی، نکیلے پتھر تھے اور ایسے تھے کہ مندود تہ بتہ، یعنی اوپر تلے آ رہے ہیں. جیسے نہیں ہوتی کہ کئی بندوقیں ہوتی ہیں ان میں سے کیسے گولیاں ترتر ترتر نکلتی ہیں، کئیوں میں سے ایک ایک نکلتی ہے، ترتر ترتر ایسے لگتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے گولیوں کی. اس طرح سے آسمان سے سمجھ لے گولیاں برس رہی تھیں، اور یہ زمین سے زلزلہ ہی آیا ہوگا جو اوپر گیا پھر نیچے اتری پھر نیچے پھینکا. کون بچا ہوگا اس میں؟ مسومتن عند ربک، نشان زدہ تیرے رب کی طرف سے. یعنی ایسے لگتا تھا کہ ایک ایک اوپر نام لکھا ہوا کہ یہ اس کو پہنچے گا، یہ اس کو پہنچے گا، یہ اس کو پہنچے گا. مارکڈ تھے سارے، پتھر. جیسے کہتے ہیں نا اس کھانے پہ تمہارا نام لکھا, تو یہ نہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایسے, یعنی یہ تم نے ہی کھانا ہے. تو ایک ایک پتھر ایسا تھا کہ اس کو ہی لگنا ہے, یہ اسی کے لیے تھا, فلاں کے لیے فلاں پتھر, فلاں کے لیے فلاں پتھر, ایک ایک پتھر مارکڈ تھا. کہتے ہیں اتنی بڑی سزا سن کے بھی کوئی انسان یہ سوچے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور اس کام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی سزا اللہ نے کسی اور قوم کو ایسی نہیں دی کہ یعنی اتنے سارے جو عذاب تھے نا ملا کے کسی کو. دیکھیں پہلے کیا آیا کہ کسی کو ہوا نے اٹھا کے پھینک دیا, کسی کے اوپر چیخ آئی, ان کے اوپر کتنی ساری سزائیں آئیں, اٹھایا پھر الٹایا پھر پھینکا پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. یعنی یہ کہا جاتا ہے بعض جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے زمین کانپنے لگتی ہے, اور جس وقت زمین پہ یہ گناہ ہوتا ہے تو زمین کے کنارے ہلنے لگتے ہیں, فرشتے بھاگتے ہیں آسمان کی طرف جاتے ہیں, اور زمین کے یہ گوشے پناہ لیتے ہیں اللہ کی. فرشتے اس لیے آسمان کی طرف بھاگتے ہیں کہ کہیں اب بس اب عذاب آ گیا اور اب عذاب آ گیا, اور کہیں ہم پہ بھی نہ عذاب آ جائے. زمین پکار اٹھتی ہے, پہاڑ لرز جاتے ہیں, یہ تاکہ کہ کسی انسان کو قتل کر دینا اس کے ساتھ یہ عمل کرنے سے بہتر ہے. حضرت خالد بن ولید سے ثابت ہے کہ عرب کے بعض جگہوں میں ایک آدمی تھا, اس نے ایسا کیا, عورتوں کی طرح وہ مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا. تو انہوں نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے ان کو یہ واقعے کی اطلاع دی, تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جانا چاہیے. بحقی میں یہ روایت ہے, شیب الایمان میں بھی. تو حضرت علی نے سب سے سخت رائے دی تھی, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا میں صرف ایک ہی قوم ہے اس جرم کی مرتکب ہوئی, اور آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا. میری تو رائے یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر حضرت خالد بن ولید کو لکھ بھیجا تھا, اور حضرت خالد بن ولید نے اس کو جلا دیا تھا پھر حضرت علی کی رائے کے مطابق. اور ابن عباس نے یہ رائے دی ہے کہ ایسے آدمی کو آبادی میں جو سب سے بلند جگہ کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی پہاڑ ہے وہاں پہ لے جایا جائے, اور وہاں سے سر کے بل نیچے پھینکا جائے, اور اس کے اوپر پتھروں سے اس کو سنسار کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ الٹا کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا نا, اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اور یہ اس کی سزا وہی دینی چاہیے کہ اوپر سے لے جا کے نیچے پھینکو. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, ابن حبام اور مستدرک حاکم میں بھی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قوم لوط کا کام کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور ایک حدیث میں تین دفعہ لعنت آئی ہے ایسے آدمی کے اوپر, تین دفعہ. جس کے اوپر تین دفعہ اللہ کے رسول لعنت بھیج دیں تو پھر اس انسان کا کیا رہ جاتا ہے. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جو یہ عمل کرے اس کے قتل کرنے پہ متفق ہے, سب ایگری اپون دس کے اس کو قتل کر دیا جائے. کسی ایک صحابی نے بھی اس کے بارے میں اختلاف نہیں کیا. ہاں اگر کوئی کچھ کہیں ڈس ایگریمنٹ ہوا تو کس طرح سے قتل کیا جائے گا اس کے اوپر ہو سکتا ہے, کہ کوئی نے کہا جلا دو, کسی نے کہا اوپر سے نیچے پھینک دو, کسی نے ویسے کہا کہ قتل کرو. تو لیکن کسی کا بھی اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے اختلاف کہ نہیں اس کے ساتھ کچھ اور اس کو سزا ملنی چاہیے. سب کا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ سوچیں کہ کس قدر اللہ کے نزدیک اتنا برا کام ہے, پھر اس کے اوپر سوچنا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا, اور یعنی کیسے آپ سوچ سکتے ہیں. وما ہی من الظالمین ببعید, اور نہیں یہ ظالموں سے کچھ دور. یعنی ایک تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ علاقہ جس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا, یہ تمہارے قریب ہی یہ بستیاں ہیں جہاں پہ یہ کام ہوا تھا جن کو یہ سزا ملی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عذاب ظالموں سے دور نہیں ہے, یعنی ظالم لوگ سمجھ جائیں کہ جو بھی ظلم کرتے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ ان سے بھی عذاب کوئی دور نہیں ہے. نہیں کہ قوم لوط کے اوپر یہ عذاب آیا باقی سب ظالم دندناتے پھریں, نہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ قریش کو بھی یہ بتا دیا گیا, قریش تم بھی سمجھ جاؤ کہ جو ظالم ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے وہ دور نہیں ہے. یہاں تک تلاوت سنیں پھر اگلی آیات دیکھتے ہیں, اگلے پیغمبر کی زندگی کو, شعیب علیہ السلام کی.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد